أعوذ بالرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. بالشعوذ بالدعوة النبوية بالصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية بالشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجة الرجبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأشكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات عزیزان گرامی، بہت ساری بہنیں، آپ سب سے دعا کی گزارش کرتی ہیں کہ مومن مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداوندگار عالم ان کی ایک دوسرے کے لیے گواہی اور سفارش کو قبول کرتا ہے. جن جن خواتین نے مجھ سے اپنی صحت کے لیے، اپنے عزیزوں اور پیاروں کی صحت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، وہ سارے میرے ذہن میں ہیں. آج شب ان کے لیے دعا کروں گی قدر بزار عالم ان کو صحت کامل عطا فرمائے. جن بہنوں نے اور جن بھائیوں نے رشت کی وسعت کے لیے دعا کے لیے آپ سے درخواست کی ہے، قدر بزار عالم ان کے رشت میں فراوانی عطا فرمائے. بانیان مجلس کے رشت میں کثرت عطا کرے تاکہ وہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھ سکے. تنویر بھائی نے اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر دعا کے لیے کہا، پروردگار عالم ان کے دل کو ان کے بچوں کی کامیابی سے اطمینان عطا کرے اور خوشی دے. جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے، امتحان میں کامیابیوں کے لیے، جائیدادوں کے مسائل کے لیے اور بہت ساری اور باتوں کے لیے دعا کی درخواست کی، ہم سب ان کے حق میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مومنوں کے دلوں کو اس طرح آباد و شاد کرتے کہ اسے محمد در محمد والے محمد کے علاوہ کسی اور در پر جانے کی ذہمت ہی نہ، اور ان کی دعاؤں کو اس طرح قبول کر جس طرح ان کے دل شاد اور آباد ہوتا ہے. اور پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کے بہترین زندگی کے راستوں کو منتخب فرما جس میں ان کی معاشی کامیابی بھی ہوں، ان کی اخلاقی کامیابیاں بھی ہوں، اور وہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا سفر اطمینان کے ساتھ اور اپنے والدین کے انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ طے کریں. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری بھی آج کچھ اتنی یہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی مجھے کمزوری بہت ہے، شاید میں آہستہ تقریر کروں تو آپ لوگ اس طرح ہی اسے سنتے چلے جائیے گا۔ کوشش میری پوری ہوگی کہ میں جتنی توانائی ہے اس حساب سے، آج میری زیادہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی مجھے ابھی جو ہمارے ہاں خطبہ اور منبر کا وجود، شہادت عظمیٰ امام حسین علیہ السلام کی طرف، امام حسین علیہ السلام اپنے دور کے اس قوت کے خلاف جسے باطل کہا گیا اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور آپ کا یہ اٹھ کر کھڑے ہونا ایک سمبل کی کیفیت رکھتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے ہر تاریخ کے دور میں باطل کے خلاف ایک مینارہ نور کی حیثیت پر آ پائے۔ آئمہ نے اس عاشور کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے بہت زیادہ سفارش کی ہے، اور شاعروں خطیبوں کو یہ حکم دیا کہ وہ عاشور کے تعلق سے لوگوں کے جذبات کو جھنجھوڑیں اور انہیں اس عاشور کی حقیقت سے آگاہ کریں کہ جو خاندان محمد کا ایک عظیم شان مارکہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تحریک جسے تحریک کربلا کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اس تحریک پر آمادہ کیوں ہوئے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آئمہ نے اس تحریک کو یاد رکھنے کی اور بار بار دہرائے جانے کی اتنی شدید سفارش کیوں کی؟ عزیزو، امام علیہ السلام کے اس اقدام جسے کربلا کہتے ہیں اس کے مختلف ریشنلز یا توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک توجیح یا ریزننگ لوگ یہ دیتے ہیں، مورخین یہ دیتے ہیں کہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، ایک قبائلی معاشرہ تھا جس نے بنی امیہ اور بنی ہاشم ہر دور میں ایک دوسرے کے خلاف بسترے پیکار رہے تھے۔ بنی امیہ مال اور طاقت کے معاملے میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، ان کی تعداد، ان کا سیاسی انفلوئنس اور ان کا مال تو دوسرے قبائل سے کہیں جاتا تھا، لیکن جو مورل کیریکٹر تھا، جو شرافت اور جو عظمت انسان، جو انبیاء کی روایت، جو حقوق البشر کی حفاظت اور جو تہذیب کا مرکز تھا اس قبائلی معاشرے میں، بھی وہ ہمیشہ بنی ہاشم ہی میں رہا۔ اور ہر دور میں شاعر الشاعر اللہ، اللہ کے شاعر سے جس کو نسبت دی گئی وہ فقط بنی ہاشم۔ وہ کعبہ ہو، وہ حاجیوں کی خدمت ہو، وہ چاہے زمزم ہو، وہ فیصلوں کا کرانا ہو، وہ حجر اسود کی باتیں ہوں، وہ انبیاء کے وراثت کے تبرکات ہوں، شاعر اللہ ہمیشہ بنی ہاشم کے طرف ہی وہ پلٹے گئے اور وہی نظر آئے۔ تو ایک ریزننگ یہ دی گئی کہ ٹرائبل سوسائٹی میں، قبائلی معاشرے میں بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان میں ایک کلیش تھا کہ ان کی اس شرافت کے اور اعلی اقدار کے معیار کو بنی امیہ نے کبھی قبول نہیں کیا۔ لہذا یہ ایک قبائلی جنگ ہے یہ دو افراد آپس میں کلیش ہے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کی اس حیثیت کو چیلنج کیا. یہ ایک ریشنل اور ایک ریزننگ دی جاتی. دوسری ریزننگ یہ ہے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتی ہے, امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہوئے اور آپ نے کربلا کی تحریک درپا کی تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکے. یہ جو توجیہ پیش کی جاتی ہے یہ عیسائیوں کی اس نظریہ اور عقیدے کا ریپلیکا ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ اس لیے صلیب پر چڑھے تاکہ قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے. اب اگر یہ توجیہ ہمارے پیش نظر ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی کہ گناہ گاروں کو گناہ کرنے کی آزادی مل جائے, اور گناہ پر جس کو سزا ملنی ہے اسے سزا نہ ملے, اور معاشرے میں ایک عجیب قسم کا مجرمانہ رنگ بکھر جائے. تیسری توجیہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ٹکراؤ کسی خاص وقت سے نہیں تھا بلکہ آپ کے مد مقابل یزید کے علاوہ بھی کوئی اور ہوتا اور وہ وہی کچھ کرتا جو یزید یا بنی امیہ کر رہے تھے تو آپ ٹکرانا اپنا عین فرض سمجھتے. آپ جس لیے اتر کھڑے ہوئے وہ ایک مسئلہ پر عقیدے کی حفاظت کا راستہ تھا اور شاعر اللہ کی حفاظت کا راستہ تھا, عدالت اور انسانیت کی حفاظت کا راستہ تھا. بنی امیہ نہ ہوتے کوئی اور ہوتے, اگر معاملات یوں ہی ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کو اٹھ کر کھڑے ہونا لازم ہوتا. آپ نے خود اپنی اس تحریک کے بارے میں شاہ فرمایا الا کرونا ان الحافظ بل باطل لا ينهاهو الا يرغب المؤمن ليقع الا المحققا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ الا کرونا ان الحق بل باطل لا يتناهو عنه, اور باطل سے کوئی کسی کو نہیں روکتا. ليرغب المؤمن ليقع الا المحققا, ایسے میں ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ لقائے خدا کی آرزو کرے. لقائے خدا کی آرزو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کی آرزو کرے, یعنی اس طرح اٹھ کر مقابلہ کرے کہ اگر جان چلی جائے اور اللہ کے سپرد کرنی پڑے تو اس سے بھی درگزر نہ کرے, دریغ نہ کرے. آپ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ لقائے لا الحسین, یہ الحسین کا فرض ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اپنی جان قربان کریں. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ لقائے لا الامام, یہ امام کا فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور مقابلہ کرے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے. آپ نے کہا لقائے لا المؤمن, کہ مومن کا یہ فرض ہے کہ جس کے پاس بھی ایمان ہے ان حالات میں لازمی ہے کہ وہ جان کی پرواہ نہ کرے. عقیدے کی راہ میں جسے اسلام کہتے ہیں, اس مسلک کی راہ میں جسے انسان اور شرافت انسان کا مسلک کہتے ہیں, اس کی راہ میں للقاء اللہ المحقن اپنے اللہ کی ملاقات اس کے پیش نظر ہو, یعنی اتنی کوشش کرے اتنی جدوجہد کرے کہ جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے. اب یہ تین توجیہات ہمارے سامنے ہیں, ایک وہ جو دشمن امام کر سکتے ہیں, پہلی توجیہ یہ ٹرائبل سوسائٹی کا کلیش ہے جس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی بالادشتی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, لہذا ان قبیلوں کے دو ریپرزینٹیٹو آپس میں ٹکرا گئے. دوسری توجیہ پہلی توجیہ سے زیادہ خطرناک ہے, جو امام کے نادان دوست کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا اور یہ شہادت اور یہ مارکہ, یہ خون کا بہنا, یہ سر کا کٹنا اس لیے ہے کہ ہم سے بخشے جائیں, یہ پہلی توجیہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس ریزننگ کے پیچھے بے عملی ہے کہ ہم جو چاہے کرتے کریں. جب ہم آ کر سر سے جا کر بیٹھیں گے, چار آنسو بہائیں گے, کوئی رومال آئے گا ہمارے آنسو پوچھ لے گا, اور پھر وہ رومال ہمارے لیے शफात के लिए पेश कर दिया जाएगा। ये चार आंसू जब हमने मालूम कौन कौन सी बातों हमारे दिल के अंदर की और हम उस पर रो पड़े और वो हम बख्श दिए जाएंगे। ये बेअमली और कौम के अंदर एक ऐसे जमूत की कैफियतें पैदा करने के नजरियात हैं कि जिससे लोग कभी भी अमल पर आमादा नहीं होंगे। तीसरी तौजीह वो है जो खुद इमाम अलैहिस्सलाम ने की कि आप न किसी के गुनाह बख्शवाने के लिए खड़े हुए और न कोई जातियात और ट्राइबल क्लैश के लिए आप उस पर खड़े हुए, बल्कि आप तो हक की बालादस्ती के लिए और बातिल को हमेशा के लिए अलहदा करके उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर खड़े हुए और उस आइडेंटिफिकेशन में कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ है, अगर आपकी जान भी चली गई तो आपने उसकी परवाह नहीं की। अब दूसरी बात यह है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने आखिर इतनी ज्यादा इस बात पर अहमियत क्यों दी कि ये आशूर की याद को ताजा किया जाए। मैं मुसलसल आपके सामने तकारीर में आपके खिदमत में अर्ज करती हूँ कि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसे मस्जिद का इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हम इसके मफाद फायदे और इसके सही तरह जो हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए ना मफाद, वो हम उठा नहीं रहे। इससे हमने इसको सिर्फ वक्त गुजारी का जरिया बना दिया। आखिर आइम्मा ने क्यों इतना ज्यादा जोर लगाया कि ये आशूर की याद कायम रहे। आप ये देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने से और खूब खूब रोने से और बैठकर जो भी हमारे अब रस्म और रिवाज हो गए उसे इमाम अलैहिस्सलाम को क्या फायदा? हकीकत ये कि हमें भी क्या फायदा कि पहले हम बैठ कर रोएं उसके बाद हम दामन भर पर चल दें और बाहर निकलकर हम एक दूसरे की गिबतें करें। आप मुझे बताइए कि ना इमाम का फायदा न हमें फायदा, इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं है। लेकिन बात यहाँ नहीं है, इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है और हुक्म है आइम्मा का इस आशूर की याद को जिंदा रखा जाए, हुक्म है ये। अल्लाह अकबर, तो आप यहाँ पर हुक्म ईमान के तहत जमा हुए। जब हुक्म ईमान के तहत जब जमा हो रहे हैं तो कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए ना, कोई ऐसा मफाद तो होना चाहिए ना कि जिससे इमाम का मंशा और आपकी आरजू दोनों पूरी हो जाए। अब इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने एक तवील अरीस खुतबा दिया इस मिंबर और इस खिताबत के बारे में और हमारे जिम्मेदारियों के बारे में। आपने कहा कि ये हक हकीकत तलबी की तहरीक है, हक तलबी और सच्चाई की पुकार है जिसे हर दौर में जिंदा रहना चाहिए। ये मकसद है आशूर का, हकीकत तलबी, हक तलबी और सच्चाई, इसे हर दौर में जिंदा रहना चाहिए। इसका मकसद आने वाली लोगों को और हर दौर के लोगों को हकीकत अहवाल से आगाह करते रहना चाहिए। किस ताल्लुक से? आशूर की याद के ताल्लुक से। आपने तीन हिस्से के अंदर अपने उस तबीर वाली इस खिताब को तकसीम किया। इस उन तीन हिस्सों के एक एक जुमला मैं आपके सामने दोहराऊं, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे अपने मौजूद की तरफ बढ़ेंगे। इमाम ने पहले हिस्से में इशारा फरमाया कि क्या मकसद होना चाहिए और फिर आप ये देखिए कि इस खिताब में इमाम का जो थ्रस्ट है ना वो अवाम और खतीब दोनों के पास, जितने अवाम जिम्मेदार हैं उतना ही खतीब भी जिम्मेदार है। बात यह है कि अवाम अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, खतीब अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। खतीब अवाम को खुश करने में लगा रहता है कि उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला जाए, और अगर इस बात से पते नजर कि अगर अवाम में खतीब की सच बोलने पर बोलने की दुनिया पर पॉपुलैरिटी ना रहे तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो वो रास्ता है ना कि जिसने कभी नबी पॉपुलर नहीं हुए तो खतीब कैसे पॉपुलर हो सकता है? नबी पॉपुलर नहीं हुए कभी तो कहां के पहले उससे नकार थे। जो खतीब की जिम्मेदारी है इला सबबिन मौजदिन व तरकीब हम तातहिन व तरहीब हम अला मासियतिन, पहला काम खतीब का यह है कि वो سببن علام موعظت ہوں, ایسا سبب بنائے اور ایسی باتیں کرے کہ جس میں سننے والوں کے لیے موعظہ یا نصیحت ہو. ترغیب ہوں علی طاعتہم, ترغیب ہوں کس طاعتہم, ایسی ترغیب دے جس میں اللہ کی اطاعت چھپی ہوئی ہو. وترہیب ہوں من المعصیتہی, اور ایسی باتیں پیش کرے کہ جس سے گناہ کرتے ہوئے سننے والوں کا دل ڈر جائے. پہلا حصہ اس طویل خطبے کا جس کے ہم نے تین کانسیپٹس لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ خطیب کا کیا کام ہوا کہ وہ موعظہ اچھی نصیحت وہ گفتگو کرے کہ جس میں نصیحت چھپی ہوئی ہو. معصیت سے رکنا اور اطاعت الہی کی طرف بڑھنا, اور یہ سارے جو مفاہیم ہیں عزیزان گرامی یہ توحید کی گفتگو میں چھپے ہوئے ہیں, یہ عدل کی باتوں میں چھپے ہوئے ہیں, یہ قیامت کی گفتگو میں چھپے ہوئے ہیں, یہ امامت کے اعزاز میں چھپے ہوئے ہیں. یعنی خطیب کا فرض ہے کہ وہ توحید الہی پر گفتگو کرے, وہ نظام عدل کی خصوصیات پر بات کرے, وہ ان تحریکوں کی گفتگو کرے کہ جس میں عدل اور انصاف کے لیے لوگوں نے اور انبیاء نے اور ان کے پیروکاروں نے قربانیاں دی تاکہ انسان گناہ کی سختی سے اور گناہ کے اس آگ سے کی طرف چلنے سے اس کے دل میں خوف پیدا. دوسرے حصے میں امام نے شاہ فرمایا وہ توفیقہم الی ارادہ مسلط ہی فی دین ہوں وہ دنیا ہوں. خطیب کا یہ فرض ہے کہ وہ مجمع کو دین اور دنیا کی مصلحتوں سے آگاہ کرتا رہے. اب یہ مصلحتوں سے آگاہ کرنا دین اور دنیا کی, اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک علم اور معلومات اور دوسرے اخلاص. علم یعنی دین کا بھی ہو اور معاشرت کا بھی ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. خطیب ایسا نہ ہو کہ جسے پتا نہ ہو کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں, آج بین الاقوامی حالات کیا ہیں, آج مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے, آج اہل یہود کس راستے پر چل کر ان کی بربادی کے منصوبے بنا رہے ہیں. خطیب کے پاس معلومات ہونی چاہیے دین کی بھی اور معاشرت کی. دوسری چیز ہے خلوص ہونا چاہیے, یعنی خطیب نہ مجمع کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے اور نہ ممبر کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے. عزیزو مجمع ناس عوام اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں, اور ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ جذباتی ہوتا ہے مجمع. اگر اس جذباتیت سے خطیب گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دل خوش کن باتیں کر کر کے اس جذبات سے بھارا چلا جائے اور اس جذبات کی راہ میں بہ کر ناس کو کچھ حاصل نہ ہو تو یہ اخلاص کے خلاف ہے. اخلاص کے خلاف. کبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین کے راستوں میں پیشنس, ایموشن نہیں, پیشنس, تحمل, بردباری, عقل, ان چیزوں کی ضرورت ہے. جذبات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن عقل سے زیادہ نہیں, تحمل اور بردباری سے زیادہ نہیں. تو خطیب لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ نہ مجمع کی کمزوری کو ایکسپلوائٹ کرے اور نہ ممبر کو ذاتی مفاد کے لیے کسی کے یا اپنے استعمال ہونے دے. انبیاء جو ان پاپولر تھے اپنے اپنے دور کے لوگوں کے درمیان, اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے نہ کبھی ناس کی کمزوریوں کو ایکسپلوائٹ کیا اور نہ کبھی ممبر کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. انہوں نے ناس کی کمزوریوں کو دور کر کے ان کی جو طاقتور پوائنٹس تھے انہیں اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی. ورنہ طریقہ یہی ہوتا ہے کسی پر حکومت کرنے کا کہ جس کی جو کمزوری اسے ایکسپلوائٹ کرتا رہو وہ آپ کے دام میں پھنسا رہتا ہے. یہ طریقہ ہر دور میں ہم نے حکیموں کو دیکھا. پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں تھا, وہ ایکسپلائٹیشن نہیں کرتے تھے کمزوری کا, وہ کمزوری سے آگاہ کر کے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. لہٰذا ممبر کا یہ فرض ہے اور خطیب کا یہ فرض ہے کہ وہ مجمع کے جذبات کو ایکسپلوائٹ نہ کرے اور ممبر کو کسی کے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ ہونے دے. عزیز ہو سکتا ہے کہ میری باتیں بہت سارے لوگوں کو پسند نہ بھی آئیں, لیکن یہ میرا فرض ہے, یہ میرا, مجھے لوگوں میں پاپولر ہونے کا بالکل شوق نہیں, مجھے بہت ان پاپولیرٹی پسند ہے. لیکن اگر وہ ان پاپولیرٹی سچ کہنے کے بدلے میں میرے حصے میں آئے تو مجھے اس بات کا بھی کوئی غم نہیں ہے, اس لیے کہ سارے سودے انسان مفاد اور فائدے کے نہیں کرتا, بہت سارے سودے نقصان کے بھی کرتا, اور اسی سودے میں زیادہ مزہ ہے جس میں. تو جی, وہ تیسری بات جو تیسرے حصے میں امام نے ارشاد فرمائی, وہ یقبرہم علی ما ورد علیہم من الآفاق والاحوال احوال التی فیہا مضرتن بل منفرتن, کہ خبر دے لوگوں کو من الآفاق والاحوال التی, کہ پھیلے ہوئے چاروں طرف جو معاملات ہیں, کہ جس میں بل منفرت بل مضرت, جس میں ان کی منفیت چھپی ہوئی ہے یا ان کا نقصان چھپا ہوا ہے, ان باتوں سے انہیں آگاہ کر دے. اب بتائیے کتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہو گیا یہ مجلس کا, خطیب کو کتنی بڑی ذمہ داری ہو گئی اور مجمع کی بھی کتنی بڑی ذمہ داری ہو گئی. کیا کیا اس ان تقاریر سے کرنا ہے, پہلی چیز معاوضہ ہو, دوسری چیز ترغیب اطاعت الہی ہو, تیسری چیز گناہوں سے کرنے کا خوف پیدا ہو جائے, چوتھی چیز احوال سے واقفیت ہو کہ جن احوال میں فائدہ چھپا ہوا ہے اور جن احوال میں نقصان چھپا ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ پتا ہو کہ دنیا کے اندر چاروں طرف پھیلے ہوئے معاملات کے اندر کس قسم کی روش چل رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اس میں سے نکال کر گزار سکیں. پورا سوشل انسٹیٹیوشن ہو گیا. اب اس سوشل انسٹیٹیوشن کو آپ آسان لفظوں میں کیا کہیں گے, اس ممبر کو آپ کیا کہیں گے کہ ممبر اسپوکس مین نہیں ہو گیا ملت کے احوال کا, جیسے کسی بھی قوم کا, کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن کا ایک اسپوکس مین ہوتا ہے کہ جو آپ کے اس انسٹیٹیوشن کے روح کو, اس کے مقصد کو, اس کے منشا کو بیان کرتا ہے. اس طرح یہ ممبر اس انسٹیٹیوشن کا, جسے مجلس کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا زائے امام حسین علیہ السلام کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, اس کا, اس کی اسپرٹ, اس کی مرضی, اس کی منشا, اس کی جو خواہش, اس کو بیان کرتا ہے. اب دونوں فریق اس کے اندر ہو گئے, مجمع بھی خطیب بھی. خطیب اگر وہ بات کہنا چاہے اور مجمع نہ سننا چاہے تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی, اور مجمع سننا چاہے اور خطیب نہ کہنا چاہے تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں مجمع سننا چاہتا ہے. تو عزیزو, یہی اس بات کا مقصد ہے کہ عاشور کی یاد کو قائم کیا جائے, اس لیے نہیں کہ بہت سارے لوگ مل کر خوب زور زور سے روئیں اور اس کے بعد اس کا چل دیں دامن جھاڑ کے, انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کس لیے روئے. اس لیے روئے کہ امام کے ساتھ کیا ہوا, یہ پتہ نہ چلا کہ امام نے کیا کیا. اس لیے روئے کہ امام کے ساتھ کیا ہوا, لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ امام نے کیا کیا. یہ اگر پتہ چل جائے کہ امام نے کیا کیا تو پھر اس کے بعد اس گریے کا بھی ایک لطف ہے, اس گریے میں بھی ایک معرفت ہے, اس گریے کے اندر بھی احساس و ذمہ داری ہے. آج ہمارا گریہ احساس و ذمہ داری کا گریہ نہیں ہے. جب یہ گریہ احساس و ذمہ داری کا گریہ ہوگا تب اس کی وہ شناخت ہوگی کہ زمین پہ گرے گا تو اسے پھول کھلیں گے. عزیزان گرامی, اسی جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے, کیا ہم اس کی شہادت یہ کہہ کر نہیں دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وقد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ, یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے صلاۃ کو قائم کیا, زکات کے حق کو ادا کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وقد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات وامرت بالمعروف, آپ نے نیکی کے قیام کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا پسند فرمایا, وہ نہیں تعلیم منتر آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے, وہ جہادت اللہ حق جہادی اور راہ خدا میں وہ جہاد کیا کہ جہاد کا حق ادا ہو گیا. اس لیے قیام صلات کے لیے, اعطاء زکات کے لیے, امر بالمعروف کے لیے اور نہیں عن المنکر کے لیے, وجادت اللہ حق جہاد ہی, ایسے لڑے ایسا جہاد کیا کہ حق ادا ہو گیا جہاد کا, نہ ذاتی خواہش کے لیے, نہ قبیلوں کی لڑائی کے لیے, نہ میرے اور آپ کے گناہ بخشوانے کے لیے, بلکہ اعطاء صلاۃ, اعطاء زکات, قیام صلاۃ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب عزیزان گرامی, اس عاشور کو جس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہمیں بار بار حکم دیا گیا قرآن مجید نے سورہ فجر میں, اس عاشور اور اس فجر کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا گیا. والفجر ولیال عشر وشف والوتر واللیل اذا یسر ہل فی ذلک قسم للذی ہجر الم تر کیف فعل ربک بآدم ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد واکثرهم فیه الفساد فصب علیهم ربک سوط العذاب انا ربک لبالمرصاد. سورہ فجر. والفجر قسم ہے فجر کی, بلی جاؤ بالعشر اور ان دس راتوں کی طویل جن کے بعد وہ فجر ہو جائے. والفجر بلیال العشر وشف والوتر طاق کی اور جفت کی, واللیل اذا یسر اور رات کی جب اٹھنے لگے. ہل فی ذلک قسم للذی ہجر, ان ساری قسموں میں صاحبان عقل کے لیے, ہجر کے لیے بڑی علامتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ دنیا بیکار نہیں ہلکی, ہم نے قسمیں کھائی ہیں دنیا کی, یہاں پر بھی رات کی قسم, طویل راتوں کی قسم, رات کے ڈھلنے کی قسم, فجر کی قسم. گزشتہ کسی تقریب میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری ایسی اور قسموں کا تذکرہ کیا. سب چیز معتبر, سب چیز اس دنیا کی معتبر. ہر کسی ڈالے کا قسم لے لیتی ہجر, ان قسموں میں صاحبان ہجر عقل کے لیے نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. علم طرح کیسا, الم طرح کیسا پالا رب کا آدن ارما ذاکل اماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تمہارے اللہ نے قوم عاد کے ساتھ جن کا مثل ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کیا. بس سمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور وہ قوم سمود جو وادی میں پتھر تراشتے تھے. وہ فرعون ذی الاوتاد, وہ فرعون جو اپنے مخالفوں کو کیلے اور میخیں ٹھونک ٹھونک کر مار دیا کرتا تھا. تو اکثرهم فی الفساد, ان کی اکثریت فساد کا شکار تھی. فصب علیہم ربک سوط العذاب, تمہارے اللہ نے ان پر عذاب کو توڑا دیا. ان ربک لبالمرصاد, یہ خیال رکھنا کہ فطرت اور قدرت گھات میں بیٹھی رہتی, گھات میں بیٹھی رہتی. عزیزوں, وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے, احساس ذمہ داری ڈائلیوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ مہلتیں ہیں, یہ مہلتیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی گھات میں بیٹھا ہوا, کوئی گھات میں بیٹھا ہوا. تب ان آیات میں کم از کم چار حصے ہیں. پہلے حصے میں پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی, اور قسم کھانے کے بعد ان قسموں کی معنویت کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ اس میں صاحبان ہجر اور عقل کے لیے نصیحت ہے. والفجر والیال ناشر وشر بالوتر واللیل اذا یسر ہل فی ذلک قسم للذی ہجر,
دوسرے حصے میں کچھ اقوام کا تذکرہ کیا کہ جن کی سرکشی کی وجہ سے انہیں عذاب کا شکار کیا گیا اگرچہ کہ وہ نہایت ہی ترقی یافتہ قومیں تھیں. الم ترق ایسا پالا ربو کا بیادل ارما لما بلسی لم یخلق مصطفیٰ فی البلاد. وہ قومیں آج کہ جن کا مصر ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کیا اور انتہائی خوبصورت وہ لوگ تھے. بس سمود لذیذ میں جادو چکرا بلواد, وہ سمود جو وادی میں پتھر تراشتے تھے اور پھر رونا دلوتا. یہ دوسرا حصہ ختم ہوا. بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں, ان کے ترقی کے داستان کو بیان کیا, ان پر عذاب کے تذکرے کو کیا. تین فساد پتبا علم ربا کا سوتل عذاب. اس کے بعد ایک کیفیت کو بیان کیا جس نے یہ کہا کہ سب کے سب فساد برپا کر رہے تھے. اور یہ قیاس, یہ فساد جب معاشرے میں پھیل گیا تو چوتھے حصے میں یہ کہا انا رب کا لبل مرساد, تمہارے پروردگار نے ان کو گھات لگا کر گھیر لیا اور عذاب کا پورا ان پر بچا دیا. اس کے بعد کی آیات کے اندر انسان کے رویوں کو بیان کر کے ایک ایسے مقام پر لے کر آیا قرآن مجید اس سورے کو کہ جہاں کچھ نفوس کا تذکرہ ہے کہ جو ظلم اور پریشانی کے اس ماحول کے اندر بھی روشنی کے چراغ جلائے رکھتے ہیں اور انہیں نفس مطمئن کے نام سے یاد کیا گیا. اب عزیزان گرامی, جس وقت ان اقوام کا تذکرہ کیا عذاب کے واسطے سے تو پہلی قوم کا تذکرہ کیا قوم عاد. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. ان کے لیے کہا الم ترق ایسا فالا ربو کا بیادن ارما ذات العماد اللتی لم یخلق مثلھا فی البلاد. وہ عاد ارم ستون والے جن کا مثل ایک لفظ استعمال کیا بلاد, یعنی وہ ان غاروں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے, تہذیب کے دور کے لوگ تھے جو شہر بسا چکے تھے. بلاد کا لفظ استعمال ہوا, غاروں کا لفظ یا وہ پرمیٹی دیش کا تذکرہ نہیں کیا قرآن نے. علم طرح کیسا خال رب کا بیادن ارما ذات الماد لفی لم یخلق مصطفیٰ فی البلاد. ان کا مصر ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کیا. بلند قامت لوگ تھے اور بہت خوبصورت لوگ تھے, ایسے خوبصورت اور بلند قامت لوگ پیدا نہیں کیے. اس کے باوجود بھی وہ عذاب کا شکار ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ قوم تھی قوم عاد جو بلند اور بالا عالیشان عمارتیں بناتی تھی. مونیومنٹس جو تکلیف شروع ہوئی نا مونیومنٹس کی, وہ قوم عاد سے شروع ہوئی. یہ اپنی بڑائی کو اپنے ہنر اور اپنے بڑے لوگوں کی عقل کا جوہر قرار دیتے تھے, جبکہ حضرت ہود انہیں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی طرف متوجہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تہذیب, یہ شہر, یہ عمارتیں, یہ مونیومنٹ, یہ سارے ہماری عقل کا جوہر ہیں. اور پھر کچھ ان بڑے بڑے عالیشان محلوں میں رہنے والے لوگ تھے اور کثرت ان محلوں کو تعمیر کرنے والے غلاموں کی تھی. وہ اپنے ظالم بادشاہوں کی تائید کرتے تھے تاکہ کمزوروں پر ہاتھ مضبوطی کے ساتھ کسا جا سکے. ان کی زندگی کا پیٹرن ظلم شدید تھا, سرکش بادشاہوں کی حمایت و اطاعت تھا اور عالیشان محلات کی تعمیر تھا جو جبر اور استحصال کی علامت ہوا کرتے ہیں. پروردگار عالم نے استحصال کے معاشروں کو کبھی پسند نہیں کیا, استحصال کے معاشروں کو پسند نہیں کیا اور ظلم شریف کو پسند نہیں کیا, جابر اور ظالم حکمرانوں کی تائید کرنے کو پسند نہیں کیا. ہم نے انہیں عذاب کے کنارے لگا دیا. دوسری قوم قوم سمود. اور ان کے لیے کہا بس سمود الذین جابوا الصخرة بالواد، وہ سمود جو وادی میں پتھر تراش کر اپنا گھر بناتے تھے. ان کی ہنر مندی کا عالم یہ تھا کہ پتھروں کو تراش کے اس میں اپنے رہنے کے مکانات اور محلات تعمیر کرتے تھے. اور دکھا دے عالم نے انہیں کھیتیاں، باغات اور بہت سارے قدرتی وسائل دیے. لیکن ان کا بھی طریقہ ظلم شریف کا تھا کہ طاقتور کے پاس سارے وسائل رہے اور کمزور اس وسیلے سے فائدہ نہ اٹھا سکے. حضرت صالح نے ان کے اندر منصفانہ وسائل کی تقسیم کرنا چاہیے، پانی کے اس وسیلے کے اوپر جس سے طاقتوروں کے جانور پانی پیتے تھے اور جسے طاقتور استعمال کرتے تھے. انہوں نے یہ مقرر کیا کہ ایک روز طاقتور لوگوں کے جانور اور ان کی ضروریات پوری ہوں گی، دوسرے روز ناقہ صالح اور غربا کے جانور اور ان کی ضروریات پوری ہوں گی. یہ منصفانہ تقسیم انہیں پسند نہیں آئی، انہوں نے ناقہ صالح کو ذبح کر دیا. تین روز کے اندر زلزلہ آیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی. یعنی قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہو تو وہ قومیں عذاب الہی کی منتشر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں عدل کو پسند نہ کیا جائے، انصاف کو پسند نہ کیا جائے، کمزور کو اسپیس نہ دی جائے، وہ معاشرے بھی پنپ نہیں سکتے. اب یہ قوم عاد کا معاشرہ ہو گیا ظلم شریف کا اور سرکش بادشاہوں کی حمایت کا، باغی لوگوں کی حمایت کا، اور دوسرا سموہ کا معاشرہ ہو گیا جہاں عدل کو پسند نہیں کیا جاتا اور قدرتی وسیلوں کی منصفانہ تقسیم پر لوگ راضی نہیں ہیں. کیا ہم اپنے معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں یہی کچھ نہیں دیکھتے؟ لوگ سرکش حکمرانوں کی تائید میں اور خوشامد میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جس گلی پر نکل جائیے ایک تعریف کا بینر لگا ہوگا، جس سڑک پر کھڑے ہو جائیے خوشامد اور درامد کا ایک بینر لگا ہوگا. یہ ایک نئی رسم شروع ہوئی ہے جو شاید آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے نہیں تھی. پھر اس میں جعلی حروفہ میں وہ تعریف کرنے والا اپنا نام بھی لکھتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ زیادتی کی تائید بھی کریں تو کم از کم نام ہی چھپا لیں. اب زیادتی کی تائید کرنے والا معاشرے کا مزاج دیکھیے کہ کتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ جعلی حروفوں میں اپنا نام لکھواتا ہے کہ میں زیادتی اور ظلم کی تائید کرنے والا ہوں. کوئی اسپیس نہیں ہے، جن کی طاقت نہیں ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں. پھر قدرتی وسائل، وہ تیل کا ہو، وہ زمین کا ہو، وہ کسی اور قسم کا قدرتی وسیلہ، ہم منصفانہ تقسیم کو پسند نہیں کرتے. وہ ممالک مسلمانوں کے جہاں تیل کی اتنی دولت ہے، وہاں بھی غربت ہے، لوگ بھوکے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں. وہ لوگ تمام جو ان ملکوں میں جاتے ہیں انہیں ان باتوں کا پتہ ہے کہ جہاں قدرتی وسیلے اس طرح سراب کرنے کو تیار ہوں لیکن مینیپولائز ہو چکے ہیں. اب وہ مال حاصل ہوگا تو وہاں اسپین میں محل بنے گا، وہاں فرانس میں محل بنے گا، وہاں جائیدادیں میامی میں خریدی جائیں گی. تو قدرتی وسیلے کو مینیپولائز کر لیا، حقدار کو اسپیس نہیں دی، یعنی ناقہ صالح کو ذبح کر دیا تاکہ یہ ہم تک رہے اور اس کے راستے سے کوئی دوسرا اس پر نہ جائے. اور سب علیہ رب کا صوت العذاب ہمارے رات کے سامنے کی تاریخ ہے. آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طرح فطرت کا نظام ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو مسلط کرے گا، اور جو اس ظالم پر ظالم مسلط ہوگا وہ اس سے زیادہ شدید ظالم ہوگا. اس سے زیادہ شدید ظالم ہے. پھر تیسری قوم کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے, کہا اور فرعون ذلوتاد, وہ فرعون جو اپنے سیاسی مخالفوں کو کیلے ٹھوک ٹھوک کر مار دیا کرتا, یعنی کوئی ہمارے خلاف آواز نہ اٹھے. ہمارے یہاں بھی دیکھیے نا, جو ہمارے جس طرح کا بھی ہمارا معاشرہ ہے, سیاسی مخالفت برداشت نہیں کی جاتی, زمین کا وسیلہ ہے لینڈ گرابنگ, ایک عجیب فنومنا, عجیب فنومنا ہے لینڈ گرابنگ. وہ زمین جس کی قیمت 2 لاکھ روپے نہیں ہونی چاہیے تھی, آج 2 کروڑ روپے. کیا ہوا اس زمین میں, اس زمین میں کیا ہوا, کیا تیل نکلنے لگ گیا, یا اس میں کوئی سونے کی کان دریافت ہو گئی؟ یہ کیا ہے, ایکسپلائٹیشن. کچھ ذہن ہیں جو کھیل رہے ہیں, اور لوگوں کی ساری ساری زندگی کی جمع پونجی جو مشقت اور محنت کی ہے صرف اس تلاش میں خرچ ہو رہی ہے کہ ایک رہنے کا ٹھکانہ مل جائے. لیکن چونکہ عوام جواب نہیں دیتے, سوال نہیں کرتے, عوام خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن ہے مجلس کا, حسین ابن علی نے ایسے ظلم پر خاموشی اختیار نہیں کی تھی. مجمع اگر صاف نہیں تھا تو کوئی پرواہ نہیں, اس کا کھڑے تو ہوئے. ارے 10 لوگ بھی اگر اخبار میں شور مچانا شروع کر دے, بکل ابل میں تھا. اب ان معاشروں میں کیا تھا, اللہ نے سبو فل بلا, ان شہروں میں سہیان آ گیا, اکثر ہوں کی ہوئی فساد, فساد ہی فساد پھیل گیا. فسبا علیہم ربکا سوط العذاب, تمہارے اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا کھوڑا لگا دیا. انا ربکا لبل مرصاد, یہ خیال رکھنا کہ اللہ گھاس میں لگا رہتا ہے. اب 2 لفظ بیان کیے قرآن مجید یہاں پر, الذین طغوا فی البلاد, اس طغوا سب طرح کی دل فساد, اور وہاں سے یہ فساد کا شکار تھی, ایک طغوا اور ایک فساد تھی, ایک طغیان اور ایک فساد. ان 2 لفظوں کے اندر پورے معاشروں کی کیفیت کو بیان کر دیا. ریان تھا اور وہاں فساد تھا. تغو کا لفظ حاکموں کے لیے بولا گیا اور فساد کا لفظ رعایا کے لیے بولا گیا. تغو کا مطلب ہے سرکشی, بے نیازی. اب ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہیں, ہم جو کریں ہمارا کون پوچھنے والا ہے. لہذا جب یہ رویہ حکمرانوں میں آ جاتا ہے, اکثر ہو تین پچاس ان کی اکثریت جو تھی, حاکم اکثریت میں تو نہیں ہوتے لیکن عوام اکثریت میں ہوتے, اکثر ہو تین پچاس اور اکثریت میں فساد پیدا ہو گیا. فساد کا مطلب کیا ہو کچھ بتائیے, اکثریت کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اکثریت کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کس کے کس بات پر اس کو کھڑے ہونا چاہیے, کس بات پر اس کو نہیں کھڑے ہونا چاہیے. اکثریت کو لائن آف ایکشن ہی نہیں ہے. جو حکمران کہہ رہے ہیں اکثریت, ہم اسی سے تائید کرتی چلی جا رہی ہے, مانتی چلی جا رہی ہے, کہیں سے اکثریت نے کوئی اس پر آواز بلند نہیں کی. اکثریت کس چیز کا شکار ہوئی؟ فساد کا. اور حکمران کس چیز کا شکار ہوئے؟ طغیان کا. جب طغیان اور فساد مل جائیں تو اللہ اکبر فسبح لہ ربک فوق العذاب, ایسے معاشروں کو تو اللہ کے عذاب بھی کا انتظار کرنا چاہیے. سارے حکمران ہمارے طغیان کا شکار ہے اور ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے انہیں اگلے 100 سال کی تاریخ ان کے سامنے لکھی ہوئی ہے اور جس پر وہ پوری طرح ان کا زور ہے, جس طرح چاہیں اس تاریخ کو بول کر لیں. یہ بھول کر کے اگلے 7 گھنٹوں کا پتا نہیں ہے کہ ہم اس سال یہ کریں گے, اس سال یہ کریں گے, اس سال یہ کریں گے. بھائی آپ کل تک رہیں گے؟ حکمرانوں میں طغیان اور عوام میں کیاؤس. اب عوام کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے نا ہمیشہ اسے سزا ملتی ہے, تو مظلوم کا سزا کیوں ملے گی؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں. جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو ظالم اور مظلوم دونوں اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ جب مظلوم تو پہلے ظلم کی چکی میں پھنس رہا ہے تو اسے عذاب کا شکار نہیں ہونا چاہیے, فقط ظالموں کا سزا ملنی چاہیے. عزیزو یہ کھیل ہے کہ جس نے ظالم ظلم کر کے اور مظلوم ظلم سہ کے اس کھیل کو کامیاب بناتا ہے. یہ تو ایک کھیل ہے کہ جس نے ظالم ظلم کر کے اور مظلوم اس کو سہ کے اس کی اس مقصد کو کامیاب کرتا ہے. مقصد کامیاب ہو گیا, معاشرے میں فساد پھیل گیا, طغیان کی کیفیت آ گئی. یہ دونوں فورسز نے مل کر کیا, مل کر کیا. اگر مظلوم اس کے ظلم کو نہ سہتا اور اس پر کھڑا ہو جاتا تو ظالم کا طغیان کہاں جاتا؟ اس لیے عاشور کی یاد کو تازہ رکھو کہ وہاں طغیان حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا, سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی. نبی نہیں ہے, فرشتہ نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, قیامت نہیں ہے, حقدار کا حق نہیں ہے, حقوق کا بشر نہیں ہے. عوام سہ رہے تھے, وہ کھیل مکمل ہو جاتا. کھڑے ہوئے حسین ابن علی اور سارے کھیل کو اسے بگاڑ کر رکھ دیا, سارے کھیل کو بگاڑ کر رکھ دیا. کتنے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, کتنے تھے. یاسین کی یاد کو اتنی تازہ رکھو کہ کبھی یہ نہ کہنا ہمارے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے بات کریں. ان کے ساتھ بھی لوگ نہیں تھے. ارے 6 مہینے کے بچے کو آپ فرض کہیں گے, 8 سال کے بچے کو آپ سپاہی کہیں گے, 14 سال کے بچے کو آپ لڑاکا فوج کہیں گے. کون سا حسین ابن علی کے ساتھ, کون سے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ تو جب مظلوم ظالم کے ظلم کو سہتا ہے تو گویا اس کھیل کو پائے تکمیل تک پہنچاتا. لہذا دونوں حصے دار ہیں, شریک ہیں, دونوں پر عذاب آئے گا. اب بڑا فرق ہے مظلوم اور محروم میں. مظلوم جو ہوتا ہے کسی کو محروم کر دیا جائے تو وہ اس تکلیف سے سہتا, لیکن اگر طاقت نہیں جائے تو دوسروں کے ساتھ وہی ظلم کرتا. مظلوم وہ ہوتا ہے کہ جب ظلم کیا جائے تو نہ خود اس ظلم کا سہتا ہے نہ آگے اس ظلم کو بڑھنے کا موقع دیتا ہے. ہم محروم تو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو, مظلوم نہیں کہہ سکتے. اگر امام حسین علیہ السلام کا رویہ ظلم سہنے کا ہوتا اور یہ مظلوم کا کانسیپٹ ہوتا تو آپ کو تو مظلوم کبھی کہا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے تو سہا ہی نہیں ظلم کا, آپ تو مظلوم نہیں ہوئے. آپ نے کہاں ظلم سہا, آپ تو اس پر کھڑے ہو گئے نا ظلم کے خلاف, تو پھر آپ مظلوم کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ مظلوم اور ہے محروم اور ہے. جو ظلم سہ کر اس کھیل میں شریک بنتا ہے وہ محروم ہے, اور جو ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ مظلوم ہے. اسے کہتے ہیں حسین, اسے کہتے ہیں حسین. تو اللہ اکبر, اس لیے عاشور کی یاد کو تازہ رکھو یہ عاشور آج کی کہانی نہیں ہے، یہ عاشور ایک نسل کا، ایک نسل کی کنٹریبیوشن ہے کہ جو نسل وصیت کی گئی، جسے سورہ احقاف کی مسلسل آیات اس عاشور کے ہیرو کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے، وہ بسین الانسان وہ غالب احسان وہ حمل ہوں امہ فرحان وہ وضعت ہوں فرحان وہ حمل ہوں فصال ہوں سلاسون سہران فتاو یبلغ اشد ہوں وہ یبلغ اربعین سنتن قال رب اوزینی انا اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ والے والے دیا بائن عملہ صالحا ترزاہ بائنی سب تو علیتا آسیانی ذریتی بائنی سب تو علیتا بائنی من المسلمین عاشور کا ہیرو، اس لیے عاشور کی یاد کو تازہ رکھو، ہم نے انسان کو اس انسان کو وصیت کی، پورے آپ اندر بھی اصول بھی آئے انسان اندر والد ہے انسان میں، کہ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، جو احسان اس نے انہوں نے تجھ پر کیا تو اس کا بدلہ انہیں ادا کر، وہ بسین انسان اندر والد ہے احسان وہ حمل کروں ام ہوں قرآن وہ بتا کروں قرآن، اور خاص طور پر اپنی ماں کے احسان کو یاد رکھوں جسے تکلیف تجھے شکم نہ رکھا اور تکلیف سے تجھے بلا رکھا، وہ حمل کروں وہ بسا لوں قرآن کروں، یہاں تک کہ شکم نہ رہنے اور دودھ دودھ پینے کی 30 مہینے کی مدت تمام ہوئی، 30 مہینے کی مدت کو قرآن مجید نے اسپیسیفائی کر دیا، بس اسی اسپیسیفیکیشن میں ہمارا منظور ہمیں نظر آتا، 24 مہینے از روح شریعت دودھ پلانے کی مدت، تو باقی کتنے مہینے بچے؟ 6 مہینے، اب 6 مہینے کے 2 مولود نبوت نبوت کی تاریخ میں، ایک یحییٰ ابن زکریہ ایک حسین ابن علی، ایک یحییٰ ابن زکریہ ایک حسین ابن علی، اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ یحییٰ ابن زکریا کو میچ نہیں کرتے، کون رہ گیا؟ حسین ابن علی، اب خطاب ہے حسین الانسان میں والد ہے احسان، ہم نے اس انسان کو وصیت کی تھی احسان کا بدلہ احسان کو اتار دینا، اس والدین کے احسان کے سلوک کو آگے کی طرف بڑھانا، تم نے وہ مدت تمام ہوئی دودھ پینے کی اور پھر تمہیں مادر میں رہی، حمل کا عمر تو رہن وضا کا تو رہن حمل ہو فسال ہو سراسل ہو کرن حد کا یوب لے ہو اشد ہو وہ یوب لے ہو اربائی میں سنا کرن، یہاں تک تم بالغ ہوئے اور تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی، یہاں پر یحییٰ کٹ گئے، یحییٰ اس عمر تک نہیں پہنچے، اب کون رہ گیا؟ جو 6 مہینے کا مولود ہو اور جو 40 برس کی عمر کے بعد ایک ایسا اقدام کرے کہ جس سے احسان کا بدلہ احسان سے ادا ہو جائے، حتی یبلغ اشدہ وہ یبلغ اربعین سنۃ، جب ہو گئی وہ 40 برس کے بعد عمر آ گئی، سنے رزق عقل آ گیا، تو اس صاحب احسان بندے نے جس کو ہم نے وصیت کی تھی، قال رب اوزعنی، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو سلام، انا اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، بولے بھائی میں تیار ہو گیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جو تو نے مجھے دی اور جو تو نے میرے والدین کو دی، اللہ میں تیار ہو گیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جو تو نے مجھے دی اور میرے والدین کو دی، اور عزرو قرآن سب سے بڑی نعمت نعمت دین ہے، سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس دین کی نعمت کا جو تم نے مجھے دی اور میرے والدین کو دی، اسلام ہمارے گھر، کتاب ہمارے گھر، فرشتہ ہمارے گھر, شریعت ہمارے گھر, قیامت کا تذکرہ ہمارے گھر, کتاب ہمارے گھر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے گھر, صراط الذین انعمت علیہم ہم. اب کون سی نعمت کا تذکرہ ہے؟ اب اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ دین, قرآن, نبوت, امامت, شفاعت, جنت کی سرداری, لا الہ الا اللہ کو بچانا, محمد رسول اللہ کو اس گھر میں ہونا, اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکتی. انشکر نعمت پر لتی ہے ہم تو علیہ والے والے بھیا, ہم تیار ہو گئے اس بات پر اس نعمت کا شکر ادا کرے اس نے ہمیں دی اور ہمارے والدین کو. بھائی نہ ملا سو لہن کر جاؤں اور پروردگار وہ عمل کر جاؤں جس سے تو راضی ہو جائے. بھائی نہ ملا سو لہن کر جاؤں بس لہلی ضروریتی, اور جیسا میں صالح ہوں اپنے والدین کا ویسے میری ضروریت بھی صالح ہوں. وَإِنِّي تُبْتُ عَلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میں تیری بارگاہ میں توبہ کا خواستگار ہوں اور مجھے مسلمان قرار دے دے, مجھے مسلمان قرار دے دے. یہ ہے آسین قبیلت, یہ ہے آسین قبیلت کہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آ گیا ان نعمتوں کا, حق ادا کرنے کے لیے آ گیا ان نعمتوں کا جس نے مجھے دیا میرے والدین کو دی, اور اس عمل کے ذریعے جسے راضیتاً مرضیہ کا عمل کر وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اور جب وہ کام کیا یا یوں تو میں نفل مطمئنہ ارض الہ رب کا راضی قبول ہوا تمہارا وہ عمل اس سے ہم راضی ہوئے اور تم ہم سے خوش ہو, تم ہم سے خوش ہو. یہ ہے آسور اور یہ ہے تکرا. اور ایک دعا اس میں اس نسل صالح کے عظیم سرزن کی بس لے لی ضروریتی, پروردگار جیسا میں صالح ہوں میری ضروریت بھی ویسی صالح اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کی ضروریت کی کمال کربلا کے دشت میں نظر آئے. آپ کے تین بیٹے کربلا کے اندر موجود تھے, ایک علی ابن الحسین سچا, دوسرے علی ابن الحسین علی اکبر, تیسرے علی ابن الحسین یا عبداللہ ابن الحسین علی اصغر. عمر سعد نے پوچھا حسین تمہارے کیا سارے بیٹے علی ہیں؟ کہا خدا اگر مجھے 100 بیٹے دیے تھا 100 علی دیتے. تو حسین کا آئیڈیل کون؟ علی. حسین کا آئیڈیل کون؟ علی. اللہ اکبر, آشور کے ہیرو کا آئیڈیل علی, کیا مقام ہوگا علی کا, کیا منزل ہوگی علی کی, وہ ان عملہ صالحاً ترجا ہوں وہ عمل کر جاؤں جسے تو راضی ہو جائے, قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچا جاؤں تو اس سے راضی ہو جائے. اس شخص کا آئیڈیل ہے علی, آئیڈیل ہے علی. بس اگر 100 بیٹے بھی ہوتے 100 علی ہوتے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام دشت کربلا کے اندر جب تشریف لائے اور وہ صبح عاشور نمازدار ہوئی والفجر ولی یا تو 10 طویل راتوں کی تاریخی کے بعد جب وہ روشنی نمودار ہوئی, اس روز ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کو علیحدہ کر دیا, ظلم اور جبر کو حق اور انصاف کے ساتھ علیحدہ کر دیا, حق والے الگ سے نظر آئے باطل الگ سے نظر آیا, وہ فجر آسی, وہ فجر آسی. بیٹے کو کہا اذان دو اور اس کے بعد جنگ کا معاملہ شروع ہوا. ہمیں اولا 50 افراد شہید ہوئے, نماز ظہر پڑی امام حسین علیہ السلام نے, اور اس کے بعد لیکن اسی مقام پر جا کر آپ بیٹھ گئے. اب قربانیاں بہت زیادہ باقی نہیں رہیں, آہستہ آہستہ ایک ایک فرد میدان کی طرف رخصت لے کر جاتا رہا, اور امام حسین علیہ السلام جس کی لاش اٹھا کر لا سکے لے آئے, اور جس کی لاش اٹھا کر نہ لا سکے اس کے لاش پر جا کر اس کو چلانے آ کر پکڑ لیا. یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آنے لگا, امام حسین علیہ السلام چیلے پر چڑھے اور آپ نے اشارہ فرمایا حل میں نہ فرنگ اور فرنگ. خالد مدرسین جو سنا خالد زابع ان یزبا یزبا ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جبل نسبت کے لیے آئے کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کے لیے اس پر کھڑا ہو جائے اللہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی کیا آواز دے رہے ہیں کسی آواز دے رہے ہیں ضروریت کی پروردگار میری ضروریت بھی ایسی صالح ہو جیسا میں اپنے والدین کے لیے کروں یہ دعا ہے اس کربلا کے ہیرو کی جسے قرآن مجید نے خود نقل کیا یہ آواز بلند ہوئی خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز امام پلے تک نہیں آئے کہا ابھی اتنا مسترد ہو کر نہ رو ابھی میں زندہ جناب زینب نے ساتھ فرمایا بھائی منا علی اکبر شدت پیاس سے بیٹھے ہیں اس نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا قریب ہے کہ بچہ پیاس سے جان دے امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا میں اسے تھوڑا سا پانی پلا لاتا ہوں شاید یہ قوم اس بچے کو پانی دے یہ کہہ کر آپ سمندر سے باہر نکلے باہر انتہائی شدید سورج کی تمازیت ہے آپ نے ابا کے دامن کو بچے کے پر ڈال دیا اور آ کر مقابلے فوجے آ گا ہمارے ساتھ یہ سمجھا کہ آپ شاید قرآن اٹھا لائے اور آپ جنگ بندی چاہتے ہیں کیا حسین صلح کرنا چاہتے ہو یا بیعت کرنا چاہتے ہو جو قرآن اٹھا لائے تو ہم کون صلح کرے گا جس کا 18 برس کا بیٹا قتل ہوا جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا اس کے بھانجے اور بھتیجے اس کے سامنے پہنچے سب دیے گئے یہ کہہ کر ابا کے دامن کو ہٹایا اور کہا کہ میں تو اس چھوٹے بچے کو لایا ہوں یہ پیاس سے جاں بلب ہے اگر تم میں کوئی صاحب دل ہے اسے تھوڑا سا پانی پلا تمہاری لڑائی اور دشمنی میرے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ کوئی دشمنی اور لڑائی نہیں ہوا کرتی اس مجمع میں پور کے سپاہی بھی موجود ہیں جنہیں زم حسن کی پہاڑیوں میں حسین ابن علی نے پانی پلایا تھا کوئی آگے نہ بڑھا امام نے پھر خطاب کیا تو شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا اچھا میں سے خاک پر لٹائی دیتا ہوں تم میں سے کوئی خود بڑھ کر اسے پانی پلایا بچہ زمین پر ڈال دیا گیا کوئی آگے نہ ملا جلتی ہوئی زمین کی تپش کے لیے اس بار بے چین ہوئے امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو گود میں رکھا اس کے بعد چہرہ علی اصغر مجمے کی طرف کیا اور کہا علی اصغر حجت خدا کے فرزند ہو حجت تمام کرو بس عزیزو اتنا کہنا تھا بچے نے سوکھی زبان اپنے ہوتوں پر پھیری یہ منظر دیکھ کے لشکر منہ پھیر پھیر کر رونے لگا عمر صاحب نے لشکر کا بگڑا ہوا مزاج دیکھا تو ایک بار آواز دی حرملا اختر قلام الحسین فرملا اپنا سلام الحسین پہلو تیر جڑا کمان سے نکلا علی اصغر کا گلا چھیدا بس وہ اسام زخمی ہوا بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب چلوں میں علی حضرت کا خون ارے حسین کیا کرے حسین کیا کرے چلو ہے مزاق کرو انا للہ